جس میں ہم لوگ رہیں, مجلس نہیں ہے ان کی صحبت میں رہیں. مغرب سے کوئی مجلس نہیں ہے نا, عشاء کے بعد ہے. اللہ توفیق دے تو ہم آ جائیں مغرب میں. ڈائلسس ہو رہا ہے اس کمرے میں, ہم زیادہ لوگ نہیں جا سکتے, کوئی بات نہیں, برابر کے کمرے میں بیٹھے رہیں. حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ جب اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے تو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب حضرت پھول پوری رحمت اللہ اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے تو میں مراقبہ کرتا تھا کہ میرے شیخ کے دل سے مال میرے دل میں آ رہا ہے. کونوں ماں صادقین میں بیان ہے ہی نہیں, مجلس ہے ہی نہیں, وہ اشعار ہے ہی نہیں. رہ پڑھو اللہ والوں کے ساتھ. اور کونوں ماں صادقین کی کسی تفسیر میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ بیان بھی ضروری ہے. ہمارے حضرت کو آپ دیکھ لیں کہ حضرت والا ایک وقت آیا بیان نہیں فرما سکتے تھے, لیکن اللہ نے جس پر فضل فرمایا وہ آخری سانس تک حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس آتے رہے. پھر حضرت والا اللہ کے پاس چلے گئے, جس کی قسمت اچھی تھی انہوں نے جلدی کسی شیخ سے تعلق کر لیا. تعلق مضبوط ہونا چاہیے. دیسی آم لنگڑے آم کی صحبت میں رہتا ہے تو لنگڑا آم بیان تھوڑی کرتا ہے, لیکن خاموشی خاموشی میں دیسی آم لنگڑا آم بن جاتا ہے. ہم یہاں آتے رہے, ہمارا دل جو ہے وہ دیسی ہے. حضرت میر صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ پیون کاری اگر مضبوط ہوگی تو یہ دیسی دل لنگڑا دل نہیں ہوگا, انشاءاللہ تگڑا دل ہو جائے گا. پیون مضبوط ہونی چاہیے. حضرت والا ٹنڈو جام ایگریکلچر یونیورسٹی میں گئے تھے, حضرت میر صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ وہاں پر بڑے بڑے, یہ تو واقعہ ہم نے حضرت سے سنا ہے, لیکن یہ حضرت میر صاحب دامت برکاتہم سنا کہ بڑے بڑے پی ایچ ڈی اور پروفیسر جو ہے وہ جب حضرت کا بیان شروع ہوا تو ایسے کر کے بالکل ایسے ٹیک لگا کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھے تھے. ارے مولانا ہے یہ. جب بیان شروع ہوا 10 منٹ کے بعد حضرت میر صاحب نے فرمایا ایسے بیٹھ گئے, سیدھا الٹ بیٹھ گئے. پھر مزید 10 منٹ کے بعد ایسے ہو کر بیٹھ گئے. پھر آنکھوں میں آنسو آتے رہے اور کہا زندگی میں پہلی دفعہ ایسے بیان سنا کہ حضرت آپ نے کونوں ماں صادقین پر بیان فرمایا تو ہمیں بات کچھ سمجھ میں آئی, لیکن کچھ پریکٹیکل بھی تو سمجھائیں. فرمایا آپ ٹنڈو جام اگریکلچر یونیورسٹی میں کیا کرتے ہیں؟ کہ حضرت ہم یہاں پر دیسی آم کو لنگڑا آم بناتے ہیں. کیسے بناتے ہیں؟ کہ حضرت دونوں کے قلم کو ہم ٹائٹ کس لیتے ہیں چھیل کر, اور اس کے بعد جب دیسی آم کی شاخ اوپر جاتی ہے تو ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد دیسی آم جو ہے وہ لنگڑا آم بن جاتا ہے. فرمایا اسی طرح اللہ والوں کے ساتھ پیون کاری لوگ ڈھیلی رکھتے ہیں. مضبوط رکھو نا, چونچا نہ کریں, مضبوط رکھو جب تک موقع ہو, جب تک ٹیک نہ لگائیں. جب رش ہوگا تو ٹیک لگا لینا, ٹھیک ہے نا. آپ ٹیک لگائیں گے شیطان اوور ٹیک کرے گا. جب لوگ زیادہ ہیں تو پھر ٹیک نہیں, اس وقت ٹیک مجبوری ہو جائے گی ٹیک لگانا. تو حضرت نے فرمایا یہی ٹیکنالوجی ہے کونو ماس, یہ تو ٹیکنالوجی آپ کی 100 برس کی ہے, اور کونو ماس صادقین کی ٹیکنالوجی 1400 برس کی ہے. 1400 برس پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کونو ماس صادقین کو نازل کر کے کہ اللہ والوں کے ساتھ. تو ٹنڈو جام ایگریکلچر یونیورسٹی میں حضرت نے فرمایا کہ یہ مضبوط آپ لوگ کس کر باندھتے ہو. فرمایا کہ اسی طرح شیخ کے ساتھ اگر تعلق مضبوط ہو تو دیسی دل جو ہے وہ لنگڑا دل نہیں بنے گا, تگڑا دل بنے گا. پھر دیسی آم جو ہے وہ جب لنگڑا آم بن جائے گا تو اس کا نام بدل جائے گا, کام بدل جائے گا, دام بدل جائے گا. اب اس لنگڑے آم کو کوئی کہے تم دیسی آم ہو تو اس پر کیس کر دے گا کہ اب دیسی آم کیا ہے, اب تو کچھ بھی نہیں, اب تو لنگڑا آم ہو گیا, قیمت بھی بڑھ گئی, اور پھر بڑے لوگ کھا رہے ہیں تو اس کا بھاؤ بھی کی وجہ سے وہ کام بھی اس کا بدل گیا. تو اللہ ایک لمحہ اللہ والے کے ساتھ رہنا, یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از لکھ سالہ تدبیریا. ہمیں ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ حضرت میر صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں بھیج دے تو لاکھ سال کی تدبیریا سے بڑھ کر ہے وہ ایک لمحہ. اور ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں سوچیں کہ ہمیں کیسے ملے گا. جو آپ کے مجلس کے اوقات ہیں اس مجلس میں آپ آئیں, حضرت میر صاحب دامت برکاتہم کی صحبت میں رہنے کی نیت سے آئے کہ اللہ والوں کی مجلس میں جا رہی ہوں, 70,000 فرشتے ساتھ چلیں گے, مغفرت کی دعا کریں گے. پھر جب اللہ والے کے پاس پہنچیں گے, مرد حضرات جب اللہ والے سے ملیں گے اور عورتیں جب وہاں پہنچیں گی تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ یہ آپ کے اللہ والے مفہوم عرض کرتا ہوں اللہ والے سے ملنے آئے, آپ ان سے مل جائیے. 70,000 فرشتے دعا کریں گے. صحابیات رضی اللہ عنہن, صحابیات پردے سے بنی تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز مبارک سے. اس وقت اگر حضرت میر صاحب دامت برکاتہم کی آواز مبارک نہیں ہے, لیکن اپنے جس غلام کو بھیجا ہے تو دعائیں دے کر بھیجا ہے نا. اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو حضرت کے ملفوظات سنا رہے ہیں اس سے مناسبت نہیں ہے. یہاں مناسبت کی بات نہیں ہوتی. مناسبت میری بھی الحمدللہ حضرت میر صاحب دامت برکاتہم سے ہیں. اگر ممتاز بھائی یہاں پر پڑھ رہے ہوں تو یہ میں سوچوں کہ جناب حضرت میر صاحب دامت برکاتہم نے ممتاز بھائی کو بھیج دیا, میری تو مناسبت ان سے نہیں ہے. ارے تعلق تو ہے, اے شیخ آپ کو چاہوں, آپ کے چاہنے والوں کو چاہوں. ایسے تھوڑی وی آئی پی کے ساتھ اللہ مل جائیں گے. حضرت میر صاحب دامت برکات نے جس کو بھیجا ہے دعائیں دے کر بھیجا ہے, وہ انشاءاللہ تعالی کوئی محروم, اللہ مجھے بھی محروم نہ فرمائے, کوئی انشاءاللہ محروم نہیں ہوگا. تو اچھا, حضرت میر صاحب دامت برکات نے فرمایا کہ وہاں جا کر بتا دینا کہ میرا ڈائلسز ہو رہا ہے, اس میں دیر لگ جائے گی, اس وجہ سے حضرت میر صاحب دامت برکات حاضر نہیں ہوئے. حضرت نے اپنے غلام کو بھیج دیا. اللہ تعالیٰ حضرت کے اس گمان پر مہربانی فرمائے اور لاج رکھ لے. جو اللہ نے ہمیں بزرگوں کا دامن عطا فرمایا ہے اللہ اس کی لاج رکھ لے. لاج رکھنا کیا ہے کہ گناہوں سے بچے ہم. خدا نخواستہ کل کو اللہ والے کو پتا چلے کہ کسی بے اصولی یا کسی زبان میں کمی یا امانت میں خیانت یا کوئی ایسا ہوا تو ان کا دل نہ دوب جائے, اور اس چیز کی فکر ہی نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی ہم جو ہے وہاں جا رہے ہیں اور بیان صرف 10 منٹ کا لگا ملا, 5 منٹ کا ملا. ہم کنو ماہ صادقین کی نیت سے آئے نا. تو حضرت نے فرمایا کہ تیسرے یہ کہ آئینہ دل کو گناہوں کی گرد سے بچانے کے لیے کسی اللہ والے سے تعلق ضروری ہے, کیونکہ اس کے بغیر گناہوں سے حفاظت ممکن نہیں. اور جس نے اس دنیا میں اپنے قلب کی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھا, یعنی ذکر و طاعت اور اجتناب عن المعاصی کا اہتمام نہ کیا, یعنی یہ گناہ سے نہ بچا اور ذکر اور اطاعت نہ کی, اس کو آخرت میں اللہ تعالی کی تجلیات کا وہ مشاہدہ نہ ہو سکے گا. جنہوں نے ذکر و طاعت اور اجتناب عن المعاصی کے اہتمام سے معرفت حاصل کی, یعنی جتنی معرفت دنیا میں جس کو حاصل ہوگی اسی کے بقدر آخرت میں اس کا حصہ ہوگا. جیسے کہ جامع ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ 535 پر ہے, مکتبہ رحمانیہ کا, اس میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت میں سب سے کم درجے والا وہ ہوگا جو اپنے باغات اور بیویوں کو اور اپنی نعمتوں کو اور اپنے خدام کو اور اپنی خوشیوں یعنی جنت کے نعمتوں کو 1000 سال کی مسافت سے دیکھے گا. اور فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ 521 پر ہے کہ اور اہل جنت میں درجے کے اعتبار سے افضل وہ لوگ ہوں گے جو اپنے رب کا روزانہ 2 مرتبہ دیدار کریں گے. اور آگے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اور اہل جنت میں سب سے زیادہ اللہ تعالی کے نزدیک معزز وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالی کا دیدار صبح و شام کریں گے. صبح و شام سے مراد کثرت دیدار ہے, جس سے معلوم ہوا کہ جس کو جتنی معرفت ہوگی اللہ تعالی کی جتنی پہچان ہوگی اس کے بقدر اس کو تجلیات و جمال کا احاطہ ہوگا. لیکن جیسا کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کو جو احاطہ حاصل ہوگا وہ دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ ہوگا, اور جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوگا وہ امتیوں کو حاصل نہ ہوگا. معلوم ہوا کہ بقدر معرفت و قرب ہر ایک کو تجلیات و جمال الہیہ کا مشاہدہ ہوگا, اور کافروں کی آنکھیں چونکہ بالکل اندھی ہیں اور انہیں نور معرفت کا ذرہ بھی حاصل نہیں, اس لیے وہ وہاں بالکل اندھے ہوں گے اور اپنے رب کو بالکل نہ دیکھ سکیں گے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال بد یعنی کفر و شرک کا زن بیٹھ گیا ہے, یعنی ان کے دل کی آنکھیں بالکل اندھی ہے, جس کا نتیجہ یہ ہوا کَلَّا اِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ, وہ اپنے رب کے دیدار سے حجاب میں ہوں گے یعنی محروم کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اس دنیا میں ہدایت کے راستے سے اندھا رہا وہ آخرت میں بھی جنت کے راستے سے اندھا رہے گا. اس کی مثال یہ ہے, مثالوں کے بادشاہ ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ تھے نا. دیکھو بھائی, حضرت فرماتے تھے کہ جو لڑکوں سے احتیاط نہیں کرتے, دین سکھانے کے بہانے ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, جو لڑکے خوبصورت ہوتے ہیں ان کا دھیان زیادہ رہتا ہے, ان کا نام لے کے بھی دعائیں ہوتی ہیں. سب کے لیے دعا کیوں نہیں ہوتی؟ دین سکھانے کا ایسا چسکا کہ اس کو حدود توڑ دیا جائے. فرمایا یہ دین سکھانا نہیں. حضرت فرماتے تھے کہ آپ کیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر ہیں, آپ کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر ہیں, اور اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ اور ہم کیا شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد دوراں حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر ہیں؟ ایک اسکول کا نوجوان آتا ہے مجالس میں حضرت والا میر صاحب دامن برکاتہ ان کے پاس تقریباً روزانہ ہی آتا ہے اور تقویٰ کے راستے پر چل رہا ہے. اس نے پرسوں مجھے بتایا, پرچہ لکھ کر بھیجا کہ میں جہاں پڑھاتا ہوں وہ امرت لڑکے ہیں, اسکول میں پڑھاتے ہیں, کہ الحمدللہ بہت احتیاط کرتا ہوں لیکن ابھی حضرت کی حسن پرستی والی کتاب یا جو بھی حضرت کے بیان سن کر مجھے اپنے نفس کی چوری کا خیال معلوم ہوا. میں نے آج تک نہیں سنا نفس کی چوری ہے. کہ ایک تو یہ کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ جو لڑکے خوبصورت زیادہ ہیں تو ان سے نظر کی احتیاط جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. ایک نمبر دو, میں ہنسنا یا ایسی بات کرتا ہوں اب پتا چلا لڑکوں کا جو ہے وہ دھیان لینے کے لیے. کہاں تو بتا رہے تھے بھائی نظر 100% حفاظت ہو رہی امرت سے, یہ جملہ سننا آپ حیران ہو جائیں گے. کہا میں نے یہ محسوس کیا کہ میں زیادہ سوال جواب حسین لڑکوں سے کر رہا ہوں. یہ میں نے پہلی دفعہ سنا. ہم ڈرتے ہیں کہ اگر شیخ کو ہم نے بتایا نا کہ میرے گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے, شیخ بیان بند کر دے گا, خلافت پہ رگڑا مار دے گا. اگر میں نے بتایا کہ بھابھی سے احتیاط نہیں ہے, لڑکوں سے احتیاط نہیں ہے, اور اپنے متعلقین میں راجہ بن کر بیٹھا ہوا ہوں کہ میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. حضرت میر صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالی سب سے بڑی نسبت عطا فرماتے ہیں وہ لوگوں میں مل جل کر عام آدمیوں کی طرح رہتا ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ کو تو ہم نے دیکھا, حضرت میر صاحب دامت برکاتہ کو دیکھ رہے ہیں کہ 40 برس اللہ والے کے ساتھ رہا ہوا اور اتنی کتابیں حضرت کی لکھی, چھوٹی بڑی, اور البرا 13 برس, اور حضرت کی خدمت اور جلوت خلوت کے خادم حضرت میر صاحب دامت برکاتہ, لیکن مٹے ہوئے کتنے, اپنا نزول کتنا ہے. فرمایا حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہ اللہ والوں کا نزول عروج سے افضل ہے. اللہ والوں کا نزول عروج سے افضل ہے کہ اگر وہ نزول نہیں کریں گے تو کیسے کام بنے گا. تو ہم لوگ حضرت رحمت اللہ علیہ سے خدا نخواستہ برابر بھی تو کیا. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ والوں کے جوتوں سے جو خاک کے ذرے لگے ہیں وہ شاہوں کے تاجوں کے موتیوں سے افضل ہے. ابھی بیان ہوا مغرب کے بعد, میں نے بیان کیا, واہ واہ, ابھی اس وقت میں بیان کر رہا ہوں. حضرت فرماتے تھے کہ میاں قبولیت کا پتہ ہے کہ آسمان پر قبول ہے یا نہیں ہے, امتحان کا پرچہ دے دیا, رزلٹ آیا ہے. حضرت رزلٹ تو بھی نہیں آیا, پھر کس بات کی خوشی ہے. بیان داڑھی سب چیزوں کی رزلٹ تو مرنے کے بعد پتا چلے گی, تو اس وقت کس بات کی خوشی منائیں. اپنے سے بدگمانی, دوسروں سے نیک گمانی کہ میں کس گناہ میں مبتلا ہوں. حضرت ہم تو اتنا پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہم کس گناہ میں مبتلا ہیں. اچھا میاں کوئی بات نہیں, یہ دعا صبح و شام حدیث پاک کی پڑھ لیا کریں. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اے اللہ رشد ہدایت کی باتوں کو میرے دل میں اعلام فرما دیجئے. اعلام تو ہو گیا کہ میں غلط شہرہ پر چڑھا ہوا ہوں, آج کل دماغ گھما ہوا ہے, اپنے کو سب سے بڑھ کر سمجھتا ہوں, تو اعلام تو ہو گیا. واعذنی من شر نفسی, اے اللہ لیکن یہ شیطان کہاں چھوڑتا ہے, یہ تو مجھے وی آئی پی دکھا رہا ہے. نظر کی حفاظت پر دل میں سوچنا کہ میں نظر کی حفاظت آج کل پوری کر رہا ہوں, تو یہاں بھی میں لگ گئی نا, ارے اور اللہ کے آگے فدا ہونا چاہیے. تو حضرت نے فرمایا کہ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی محبوب ایک تخت بچھا دے اور بہت تھوڑی مدت کے لیے اس پر جلوہ کرو اور یہ اعلان کر دے کہ جس نے اس تھوڑی سی مدت میں مجھے نہ دیکھا پھر میں اس کو کبھی اپنا جمال نہ دکھاؤں گا. جب میں دوبارہ پڑھتا ہوں مزہ آ رہا ہے بہت زیادہ. کوئی محبوب ایک تخت بچھا دے اور بہت تھوڑی مدت کے لیے اس پر جلوہ گر ہو اور یہ اعلان کر دے کہ جس نے اس تھوڑی سی مدت میں مجھے نہ دیکھا پھر میں اس کو کبھی اپنا جمال نہ دکھاؤں گا. بس اسی طرح دنیا میں حق تعالیٰ نے اپنی آیات اور نشانیاں بکھیر دی ہیں اور ذرے ذرے کو اپنے وجود کی نشانی اور دلیل بنایا ہے. بس جس نے ان آیات اور نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا اور ایمان بالغیب لے آیا اس کو جنت میں دیدار الہی نصیب ہوگا. کیا مثال ہے ماشاءاللہ. اور جس نے دنیا میں اللہ کو نہ پہچانا اور اسلام قبول نہ کیا اس کی سزا میں اللہ آخرت میں بھی اس کو اپنے کو نہ دکھائے گا اور ہمیشہ کے لیے محروم کر دے گا اور اس کو کبھی عذاب سے نجات نہ ہوگی. ذرا مثال دیکھیں نا آپ کہ ویسے سمجھ میں نہ آئے. تخت بچھا دیا, محبوب بیٹھا ہوا ہے, مجھے جو تھوڑی دیر بیٹھا ہوں جو دیکھے گا اس کو پھر ہمیشہ ہمیشہ دیدار ہوگا. اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اپنی نشانیوں وغیرہ سے اعلان فرما رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، میرا محبوب آخری نبی ہے، ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کر لیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنا تعلق نصیب فرماتے ہیں، مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے، جنت ادھار ہے، خالق جنت ادھار نہیں ہے۔ بادشاہت علین کی، سعودیہ کی، مسقط کی، قطر کی، کویت کی، عجمان کی، بحرین کی، سب کو بادشاہت تقسیم ہو کر ملی، جنت بھی تقسیم ہو کر ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کر پائے۔ ارے یارو جو خالق ہے شکر کا، جمال شمس کا، نور قمر کا، نہ پوچھ لذت نام خدا کی، حلاوت نام پاک کبریا کی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی صفات کے ساتھ اس کے دل میں آئے گی، پوری جنت اور جنت کے مزے سارے اس کے دل میں آئیں گے۔ حضرت میر صاحب دامت برکاتہم نے ملفوظ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا، یہ 1971 کے ملفوظ چل رہے ہیں، آج اثر کے بعد جب اہکر حاضر ہوا، میں نہیں بھائی، تو اپنی بات میرے نہیں سمجھنا مہربانی کی، حضرت میر صاحب دامت برکاتہم جب حاضر ہوئے تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج لیموں کا شربت نہیں لائے، حضرت کی نبیت ناساز تھی، بطور دوا استعمال فرما رہے تھے۔ اہکر نے عرض کیا، حضرت میر صاحب نے عرض کیا کہ میں نے مظہر میاں سے کہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت نے منع فرما دیا ہے کہ آج نہ بنانا۔ پھر اہکر نے عرض کیا کہ ابھی لائے دیتا ہوں، تو فرمایا کہ تمہارا یہاں بیٹھنا مجھے اس دوا سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت میر صاحب دامت برکاتہم فرما رہے ہیں، حضرت والا آپ میرے پاس بیٹھیے، جس سے حضرت والا رحمت اللہ علیہ 1971 میں اتنی محبت فرما رہے ہوں، پھر 40 برس کی محبت کتنی ہوگی؟ ہاں، تو فرمایا کہ تمہارا یہاں بیٹھنا مجھے اس دوا سے زیادہ عزیز ہے، آپ میرے پاس بیٹھیے، دوا میں کسی اور سے منگوا لوں گا۔ پھر فرمایا کہ اس سے اندازہ لگاؤ کہ جب ایک بندہ اور غلام میں یہ جذبہ ہو سکتا ہے کہ اپنے چاہنے والے کو اپنے سے الگ کرنا نہیں چاہتا، اور چاہتا ہے کہ جو مجھ سے تعلق خاص رکھتا ہے وہ میرے پاس رہے، اور جس سے تعلق کم ہوتا ہے اس کو اپنے سے دور کر کے کام سپرد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت میر صاحب کوئی کام دیں، حضرت ہم تو دور نہیں ہوں گے، یہ تو چالاکی ہم کو دور کرنے کی، بھائی ایسا مہربانی کر کے مجھے نہیں پھنسا دے کوئی حضرت والا کے پاس، اللہ مجھے بھی عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرمائے۔ یہ حضرت میر صاحب دامت برکاتہم فرمائے، جا کے کتب خانے سے کتاب لیا، آپ مجھ کو اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بھی کبھی دل میں، جیسے اللہ کی محبت بڑھتی ہے نا، جتنا شیخ سے محبت اور تعلق بڑھے گا، کیونکہ عمل جو کرے گا تو شیخ سے تعلق بڑھے گا محبت کا، جب شیخ سے تعلق بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھے گا۔ اب شیطان کیا دماغ چٹنی بناتا ہے، میرا شیخ مجھ سے ناراض ہے، حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایک مراقبہ کر لیا کرو کہ میں قسم کھا سکتا ہوں میرا شیخ مجھ سے ناراض ہے، میں تو قسم تو نہیں کھا سکتا، بس پھر کیا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی دن میں 20 مرتبہ حضرت میر صاحب دامت برکاتہم کے پاس حضرت آئے، آزاد مجھے ناراض ہیں؟ نہیں بھائی، میں تو ناراض نہیں ہوں، اور مجھے لگتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ ایک گیا، دوسرا آیا، السلام علیکم، حضرت آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ نہیں بھائی، میں تو ناراض، حضرت کچھ بات لگتی ہے ایسا، آپ نے مجھے رات کو مسکرا کر نہیں دیکھا۔ اب وہ بتاؤ شیخ کا کیا حال ہوگا پھر بیچارے کا؟ اس لیے یقین رکھیں کہ اللہ والے کسی سے نفرت نہیں کرتے، کسی سے ناراض نہیں ہوتے۔ حضرت میر صاحب دامت برکاتہم نے مجھے سنایا تھا کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے کسی نے عرض کیا تھا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، اس پر بات بھی تھی، تو حضرت والا نے فرمایا کہ شیخ اگر کسی سے ناراض ہے تو اس کا چھپانا حرام ہے شیخ کے اوپر، تو وہ تو تباہ ہو جائے گا بیچارہ، اس کو بتانا شیخ کے ذمہ ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں، اپنی یہ بات صحیح کر لو۔ اور فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی شیخ ناراض ہے، کیوں شیخ ناراض ہوگا؟ اگر ناراض ہے تو کیوں چھپائے گا، ڈرتا تھوڑی ہے کسی سے کوئی۔ تو فرمایا کہ جو مجھ سے تعلق خاص رکھتا ہے وہ میرے پاس رہے، اور جس سے تعلق کم ہوتا ہے اس کو اپنے سے دور کر کے کام سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تو جو شخص اخلاص کے ساتھ اللہ کو چاہے گا، اس کو تڑپ اور بے چینی کے ساتھ یاد کرے گا، تو اللہ بھی اس کو اپنے پاس سے بھگائے گا نہیں۔ جب انہوں نے اپنے غلاموں میں یہ رحمت رکھ دی کہ وہ محبت کا جواب محبت سے دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو سر چشمہ رحمت ہیں، مرکز محبت ہیں، وہ اپنے بندوں کی محبت کو ٹھکراتے نہیں بلکہ ان کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں، کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا اس بندے کو کہ ہمارے اس بندے کو ہمارے بغیر چین نہیں ملتا، تو ہمیں بھی یہ اچھا لگتا ہے کہ ہمارا یہ بندہ بھی ہمارے پاس بیٹھا رہے، ہم سے دور نہ ہو، اس لیے اس کو صرف اپنے لیے منتخب فرما لیتے ہیں اور اسے سارے جہاں کے کاموں سے بیکار کر دیتے ہیں اور دوسروں کو اس کے کام میں لگا دیتے ہیں جو اس کے دنیاوی کام انجام دیتے ہیں، اور یہ اپنے اللہ کے پاس رہتا ہے، ہر وقت ایک کیفیت حضوری اس کی جان کو نصیب ہوتی ہے، اور یہ ساری دنیا سے بے نیاز ان کے کاروبار محبت میں مشغول رہتا ہے۔ مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ جس کو حق تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کو سارے جہان کے کاموں سے بیکار کر دیتے ہیں اور ہر وقت اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اور جو حضرت میر صاحب دامت برکاتہم کو آپ دیکھ لیں کہ کوئی کون سا کاروبار حضرت میر صاحب کا ہے، اللہ تعالیٰ کے عشق اور معرفت کا کاروبار ہے بس، کہ ہر وقت اللہ کی محبت میں مست اپنے شیخ کی خدمت کرتے رہے، حضرت کے ساتھ سفر کرتے رہے اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی خدمت رات دن ساتھ، حضرت کے آرام کا اتنا خیال رکھنا اور ساری چیزوں کی ترتیب دینا۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے حضرت میر صاحب دامت برکاتہم کے صدقے کہ 1995 میں ساؤتھ افریقہ سے واپسی ہو رہی تھی، تو عمرہ کر کے واپس آنا تھا، کینیا سے ویزا لینا تھا۔ کینیا میں جو حضرت کے میزبان تھے وہ عمرے پر گئے ہوئے تھے، رمضان شریف کا شروع تھا، مطلب شروع ہونے والا تھا رمضان شریف، تو وہاں پر ان کے بھائی ایئرپورٹ پر آئے اور کہا کہ بھائی جو ہے وہ تو عمرے پر گئے ہوئے، ان کو آپ کا پتہ نہیں چلا تھا، اب ہم آپ کو ایئرپورٹ لینے آئے، اپنے گھر لے گئے۔ تو گھر پورا خالی تھا اور بڑا گھر تھا۔ حضرت میر صاحب دامت برکاتہم کا مزاج ہے کہ حضرت والا کوئی چیز مانگے تو بیگ کے اندر وہ تلاش نہ کرنی پڑے، تو حضرت میر صاحب دامت برکاتہم حضرت کی جو ضروری چیزیں دوائی وغیرہ وہ سب فوراً، جہاں بھی چاہے 3 دن کا سفر ہو چاہے 1 دن کا سفر ہو، کہ حضرت کو اتنی بھی دیر نہ لگے۔ تو حضرت میر صاحب دامت برکاتہم چیزیں ٹیبل پر سیٹ کر دیں، حضرت کی دوائی ٹارچ اور یہ چیزیں سب سیٹ کر دیں، ضروری ضروری چیزیں جتنی ہیں، رومال وغیرہ سب۔ اس کے بعد ہم لوگ گئے ایمبیسی دوسرے دن سعودی ایمبیسی میں ویزا لینے کے لیے، تو سعودی ایمبیسڈر نے یہ کہا کہ تک چند دن ہوئے ہیں، قانون بدل گیا ہے، جو جس ملک کا نیشنل ہے ویزا وہاں سے لے گا۔ تو حضرت میر صاحب حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے جو خادم تھے انہوں نے جا کر ایمبیسڈر سے ملے، مفتی حسین بھیا صاحب رحمت اللہ علیہ ساؤتھ افریقہ سے آئے ہوئے تھے، ساتھ میں تھے، تو وہ ایمبیسڈر سے ملے، ان کو سمجھایا کہ یہ جو تاریخ کا آپ قانون بتا رہے ہیں تو ہمارے بزرگ تو پاکستان چھوڑ چکے تھے جب تک، تو مہربانی کر کے آپ ویزا دے دیں، کیونکہ اب یہ روٹ جو بدلی ہوگا تو ہمارے پاس اتنے پیسوں کا انتظام کرنا اور کینیا سے پھر کراچی کی فلائٹ، اور یہ تو ہم پریشان ہو جائیں گے۔ ایمبیسڈر نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، تو ہم آپ کو ویزا نہیں دے سکتے، میں اپنے ملک کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ کہا پوچھو تو صحیح مرکز سے، تو آپ کو پتا ہے ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ غمگین ہو کر وہاں سے واپس آئے، ایک نیا غم پہلے سے تیار تھا کہ جو صاحب خانہ حضرت کے میزبان کے بھائی اداس بیٹھے ہوئے، دوسرا دن تھا یہ۔ تو حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ حضرت میرا بھتیجا آپ کے میزبان کا بیٹا لندن سے آیا ہے اور وہ اوپر منزل میں ایک دن سے رہ رہا ہے، آج وہ کہہ رہا ہے کہ مولوی لوگوں سے کہیں گھر خالی کریں اور میں اور میری بیوی اکیلے ہیں، مجھے کام سے جانا ہوتا ہے، اس لیے مولوی لوگوں کو کہیں کہ گھر خالی کر دیں۔ کہ حضرت یہاں کوئی جاننے والا آپ کا بھی نہیں ہے، میرا بھی نہیں ہے، ورنہ میں اپنے فیملی کو وہاں بھیج کر اپنا فلیٹ خالی کر دیتا، اب میں سمجھا رہا ہوں مان نہیں رہا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اوپر جانے کا راستہ کہاں سے ہے؟ کہ حضرت باہر سے ہے۔ پھر فرمایا ہمارا بیچ میں کیا واسطہ؟ کہ حضرت میں نے سر سمجھایا مان ہی نہیں رہا۔ تو حضرت نے فرمایا آپ کہاں جائیں ہم؟ تو کہا حضرت پیچھے 2 کمرے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ آپ کو تشریف لے جانا پڑے گا اور کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت میر صاحب دامت برکاتہم سے فرمایا کہ جا کے دونوں کمرے دیکھاؤ۔ تو حضرت میر صاحب دامت برکاتہم نے مجھ سے فرمایا تم بھی میرے ساتھ آؤ، مفتی حسین بھیا صاحب رحمتہ اللہ علیہ بھی ہم ساتھ میں تھے۔ اب وہ کمرے ہم نے دیکھے، 1995 کی بات ہے، آج وہ میرے کمرے آنکھوں کے اندر ہیں۔ اس کمرے سے بھی چھوٹا کمرہ، جس کمرے میں ہم بیٹھے ہیں چھوٹا کمرہ، اندھیرا، اور سروینٹ کوارٹر سمجھ لیں آپ، تھے ہی سروینٹ کوارٹر۔ وہ واش روم دیکھا تو کیا عرض کروں میرے دوستوں اور ساتھیوں، واش روم کا کیا حال تھا، اور چارپائیاں بھی ایسی، میں نقشہ کھینچ نہیں سکتا لیکن آنکھوں کے سامنے پورا نقشہ ہے۔ ابھی حضرت میر صاحب دامت برکاتہم کی تو حالت خراب، کہ حضرت والا یہاں آرام فرمائیں گے شیخ العرب والا جب, اور ایسی حالت کمرے کی صفائی وغیرہ کچھ مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا نا, کہ سروینٹ کوارٹر آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہوگا. تو حضرت میر صاحب نے میری طرف دیکھا, کیا کریں اب میں کیا بڑوں کے بیچ میں بولوں. حضرت رحمت اللہ علیہ اوپر سے آ گئے, اللہ والے ایسے ہی نہیں, اللہ نہیں چمکاتے. فرمایا ماشاء اللہ, اللہ کے کرم سے ایسے زبردست کمرے ملے ہیں, جلدی میر صاحب سامان لاؤ. اب میر صاحب دامت برکات تم تو سامان نکال چکے تھے نا, دوبارہ سامان کو رکھا گیا. اور سردیاں شروع ہو چکی تھیں کینیا میں, جنوری کی بات ہے 1995 کی جنوری, 1995 میں دسمبر میں تشریف لے گئے تھے ساؤتھ افریقہ, اور یہ جنوری 1996 کی بات ہے, اور لوگ بھی ساتھ میں تھے. تو حضرت نے فرمایا باہر جو سین ہے اس میں چادریں لگوا دو اور کمبل اوڑھ لو, سردی برداشت کر لو. اسی دن رات کو ایک صاحب آئے کہ حضرت مجھے تو آپ کی خبر کہیں اور سے پتا چلی کہ آپ تشریف لائے ہوئے ہیں, مجھے تو کسی نے آ کر بتایا, میں تو حیران ہو گیا سن کر کیسے مزاج ہے, کیسے آنا ہوا کینیا میں, کیا ترتیب ہے. فرمایا یہاں کوئی ترتیب ہے ہی نہیں, بس ویزا لینا ہے. ویزا نے منع کر دیا, ایمبیسڈر نے منع کر دیا کہ حضرت میرا جاننے والا ہے, میں بات کرتا ہوں. اب ترابیاں شروع ہو گئیں, چاند نکل آیا, تیسرا دن تھا غالباً, یا دوسرا یا تیسرا دن تھا, چاند نکل آیا, تراویاں شروع ہو گئیں. سردی میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ تراویاں پڑھ رہے ہیں. یہ وہاں پر گئے اور جا کر ایمبیسڈر سے ملے, پھر آ کر بتایا دو تین گھنٹے کے بعد حضرت ایمبیسڈر مان نہیں رہا, میں کسی اور سے کہلواتا ہوں کہ یہ مرکز سے پوچھیں, یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں سے کس طرح کا معاملہ ہوگا. اب جناب تراویاں ختم ہو گئیں اور حضرت رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ دعا مانگ رہے تھے, اندھیرے سے آواز آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سب پاسپورٹ پہ ویزا لگ گیا مبارک ہو. اندھیرے سے ہی حضرت والا جس طرح تشریف فرما تھے نا, دعائیں مانگ رہے تھے, اسی حالت میں سجدے میں چلے گئے. بعد میں فرمایا کہ شکرانے کا سجدہ یہ ہوتا ہے کہ اب بات اس وقت تو خیر وضو تھا, فرمایا بعض لوگ وضو کرتے ہیں, جگہ تلاش کر کے سجدہ کرتے ہیں, جب تک تو وہ کیفیت تو بدل گئی. پھر عمرے کا سفر شروع ہوا, جب مکہ شریف پہنچے یا مدینہ شریف جب پہنچے تو فرمایا کہ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ وہ کینیا والا میزبان یا عمرے پر آیا ہوا ہے اور مدینہ شریف میں ہم سے ملنے کے لیے آنا چاہتا ہے. فرمایا خبردار. پھر بعد میں اس کے بیٹے نے معافی مانگی, جب احرام پہنا حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے تو معافی مانگی, کہا مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ اتنے بڑے اللہ والے ہیں. حضرت نے فرمایا کوئی بات ہی نہیں, ہمارے اوقات سے بڑھ کر اللہ نے ہمیں دیا, آپ لوگوں نے افطاری کرائی, سحری کھلائی, آپ نے رات کا کھانا کھلایا, کتنا اللہ نے پر کرم فرمایا کہ ہمیں پردیس میں اللہ نے کھانا کھلایا. وہاں جب پہنچے تو حضرت نے فرمایا کہ یہ میزبان مجھ سے ملنے آئے گا, خبردار اگر کسی نے وہاں کی کوئی بات کی ہو تو یہ اپنے بیٹے کو ڈانٹے گا. ہم اس لائق تھے جو ہمیں وہاں پر نعمتیں ملی, اس لیے اگر پوچھے تو کہنا بہت فائدہ ہوا, بہت مزہ آیا. پھر وہ صاحب رات کو 11-12 بجے آئے, حضرت سے ملے, کہ حضرت کو یہاں پر تکلیف تو نہیں ہوئی. فرمایا ہمارے اوقات سے بڑھ کر اللہ نے فضل فرمایا, اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تشریف لا رہے ہیں؟ اچھا اچھا ہاں اچھا اچھا اسلام میں سادگی کی تلقین اور اس کی وجہ. 16 ربیع الاول 1393 ہجری مطابق 13 اپریل 1972 اتوار کا دن, فرقان صاحب, آزاد صاحب, حضرت میر صاحب اور بعض احباب موجود تھے. ارشاد فرمایا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے, سادگی ایمان کا حصہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت محب کو محبوب کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول نہیں ہونے دیتی اور صرف محبوب کو دیکھنے میں مصروف رکھتی ہے. اس وجہ سے عاشق اپنی زینت اور آرائش سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور سادگی پر مجبور ہو جاتا ہے. اس کی نظر صرف محبوب کے خد و خال پر مرکوز ہوتی ہے. بس حق تعالیٰ کے عاشقین ہر دم حق تعالیٰ کے جلووں میں مستغرق رہتے ہیں, آسمان کو دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ آسمان میرے رب نے تخلیق فرمایا ہے, یہ آفتاب میرے اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے, یہ چاند میرے اللہ کی مخلوق ہے. اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ماں کے رحم میں میری ہاتھوں پر یہ لکیریں میرے اللہ نے کھینچی ہیں. حضرت نے ابھی اللہ تعالیٰ حضرت کے صدقے یاد دلا رہے ہیں کہ ایک اللہ والے تھے, اپنے ہاتھوں کو چوم رہے تھے. تو ایک بدھو تھا نالائک, اس نے فوراً کہا ارے آپ کوئی ہاتھ چومنے والا نہیں مل رہا تو اپنا ہاتھ خود ہی چوم رہے ہو. تو حضرت نے فرمایا کہ اس اللہ والے نے کہا بدگمان بدگمانی مت کر, میں ہاتھوں کو کیوں چوم رہا ہوں, میں یہ لکیریں دیکھ کر کہہ رہا تھا کہ اے اللہ یہ لکیریں آپ نے گندے پانی پر کیسے بنائی فنگر پرنٹس, آپ کو تو میں نہیں پا سکتا, آپ کی نشانی کو چومتا ہوں. فرمایا تو بدگمانی کرتے ہو, فوراً رونے لگا کہ حضرت اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا. آپ دیکھیں پورے دنیا میں کتنے انسان ہیں, کتنے اب تک آ چکے, کتنے موجود ہیں, کتنے آئیں گے, سب کی فنگر پرنٹ الگ, اور اگر خدا نہ خواستہ جلد جل جائے نئی جو جلد آئے گی تو پرانا فنگر پرنٹ ہی آئے گا اس پر, اور یہ ایک فنگر پرنٹ کوئی بنا کر دکھا دے تو پتا چل جائے گا ایک.
سیدی و سندی محبی و محبوبی شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات, جن جو مجموعہ ہے خزائن معرفت و محبت, ان ملفوظات کا اور اس کے مرتب اور جامع سیدی و سندی محبی و محبوبی شیخ العرب والعجم صدیق وقت قلندر زمانہ. جی اچھا, غلطی ہوگی, معاف. مصلحی و مشفقی و مربی و محسنی حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہ میں ہوں. یہ سنت کے مطابق شادی بیاہ اور ولیمے کے بیان میں یہ مضمون چل رہا تھا, اسی کو پورا کر کے سناتا ہوں. اسی طرح غم کے موقع پر بھی انتہائی بیہودہ رسمیں ہیں. غمی میں بریانیاں کھلائی جاتی ہیں, تیجا کیا جاتا ہے, اس کا نام قرآن خوانی ہے, بکرا کٹ رہا ہے, شامیانے لگ رہے ہیں اور بریانی پک رہی ہے. سوچو تو صحیح, جس کا نانا, جس کا بابا مر گیا, اس کے ہاں بریانی کھانے میں شرم بھی نہیں آتی. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان کی تربیت فرمائی جو زمیندار تھا. اس کے باپ کا انتقال ہو گیا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے اور ان کی صحبت کے فیض سے اس نے وعدہ کیا کہ حضرت, انشاءاللہ تعالی میں اپنی پوری برادری سے یہ رسم مٹا دوں گا. بس اس نے رسم کے مطابق باپ کے انتقال پر دو بکرے کاٹے اور شاندار بریانی پکوائی اور ساری برادری کو بلایا کہ آؤ آج کھانا کھا لو. جب دسترخوان بچھا کر گرم گرم بریانی پلیٹوں میں رکھی گئی اور ہاتھ دھو کر سب نے بریانی کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس نے فوراً کہا کہ صاحبو, ہاتھ بڑھانے سے پہلے میں ذرا ایک گزارش کرتا ہوں, اس کو سن لینے کے بعد آپ لوگ کھائیے. ایک نوجوان بچہ بڑے بڑے چودھری بڈھے زمینداروں سے خطاب کر رہا ہے کہ آپ لوگ کس خوشی میں یہ بریانی کھانے جا رہے ہیں؟ میرے دل سے پوچھو کہ باپ کے مرنے پر کیا صدمہ ہے. میرے غم اور صدمے میں آپ نے میرا یہ حق ادا کیا کہ آپ مجھ سے بریانی کھا رہے ہیں. جس کا باپ یا بھائی مر گیا اس سے کس خوشی میں بریانی کھائی جاتی ہے؟ اس تقریر کے بعد کوئی بریانی کھا سکتا تھا؟ آخر سب بڑے زمیندار تھے, عزت و آبرو سے ہاتھ دھو کر تھوڑی آئے تھے. سب لوگ فوراً کھڑے ہو گئے اور کہا, اے نوجوان بچے, شاباش, آج تو نے ہماری آنکھیں کھول دی. ساری بریانی کو لے جا کر غریبوں میں تقسیم کر دو. یہ غریبوں کا حق ہے, ہم جیسے بڑے بڑے مالداروں کا حق نہیں ہے کہ اپنے نوجوان رشتے دار کے باپ کی غمی میں بریانی ٹھوس رہے ہیں. واقعی یہ بے غیرتی ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ خبر ملی تو حضرت نے خوش ہو کر واعظ میں یہ واقعہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے بڑا کام لے لیتا ہے. اللہ نے اس سے کتنا بڑا کام لیا کہ اس نے ایک بری رسم کو مٹا دیا. آج آپ سب حضرات سے میں اس مسجد میں ایک عہد لیتا ہوں کہ آپ لوگ وعدہ کیجئے کہ اپنی شادی بیاہوں کو میرج ہالوں میں نہیں کریں گے. اللہ کے لیے وعدہ کیجئے, امت پر رحم کیجئے, اپنے خاندان پر رحم کیجئے. یہاں ہماری مسجد اشرف میں حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب کی موجودگی میں دو نکاح ہو چکے ہیں. آپ لوگ شادی ہالوں کے کرائے اور بجلیوں کے بل سے جان چھڑا کر وہی پیسہ اپنی بیٹی کو دے دو. قرضہ لے لے کر اپنے دل کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ میرے محترم بزرگوں, بھائیوں اور دوستوں, شادی سنت کے مطابق کرو. جمعے کے دن عصر کے بعد نکاح پڑھو اور مغرب بعد رخصتی کر دو. نوشا کے ساتھ جو آنے والے ہیں ان کو بھی پہلے ہی راضی کر لو کہ ہم سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ شادی بیاہ کریں گے. اس طرح یہ لعنت جہیز کی نکل جائے گی. کتنی بیٹیاں ہیں جو جہیز کی اس لعنت اور ان اخراجات کی لعنت سے بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے دلوں میں خودکشی تک کے وسوسے آ رہے ہیں. میرے دوستو, ان شادی حالوں میں پیسہ ضائع کرنا اپنے غریب مسلمان بھائیوں کو پریشانی میں مبتلا کرنا ہے جو اپنی غربت کی وجہ سے اس رسم کو نہیں کر سکتے. بیٹی والوں سے پوچھو کہ کیا مصیبتیں ہیں. لہذا جو شخص اپنی بیٹی کی شادی میں کھانا کھلائے گا, اندیشہ ہے کہ قیامت کے دن اس پر سنت کی مخالفت کا مقدمہ دائر ہوگا. ساتھ ساتھ یہ کہ معاشرے میں اس نے ایک بری رسم جاری کر کے مسلمانوں کی جیب کٹوانے کا انتظام کیا اور ان کو کرب و غم میں مبتلا کرنے کا سامان کیا۔ چھوڑیے، اس کو کوئی کچھ کرتا ہو، آپ یہی پوچھ لو کہ بیٹی والوں کا کھانا کس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس لیے آج آپ حضرات یہ عہد کر لیں کہ ہمیں میرج ہالوں میں شادی نہیں کرنی ہے، بیٹی والوں کو کھانا نہیں کرنا ہے، بیٹی والوں سے جہیز نہیں مانگنا ہے وغیرہ۔ یہ 10,000-5,000 جو ایک رات کا حال کا کرایہ لگتا ہے نہیں دینا ہے، مسجد میں سنت کے مطابق نکاح کرائیے۔ نکاح کے بعد چھوارے وغیرہ نہ اچھالیے، خالی کتابوں کو دیکھ کر عمل نہ کیجیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نے فرمایا کہ اس زمانے میں چھوارے قاعدے سے تقسیم کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس زمانے میں یہ کھجور اور چھوارے اچھالے گئے تھے اس زمانے میں آنکھوں پر چشمے نہیں لگتے تھے۔ آج سے 50 برس پہلے کے بزرگوں کو دیکھ لو، اپنے دادا نانا کو، کہ اکثر نے بڑھاپے تک چشمہ نہیں لگایا، خود میرے نانا نے آخر سانس تک چشمہ نہیں لگایا، اب نوجوانوں کے چشمے لگے ہوئے ہیں۔ لہذا اگر آپ نے کھجوروں کو اچھالا اور ایک کھجور کسی کے چشمے پر گر گئی تو اس کا 300 کا تو چشمہ گیا، اور آپ کی دعانے کی کھجور اس کے نفع میں آئی۔ لہذا کھجوریں تقسیم کیجئے، اور اس طریقے سے کہ مسجد میں بھی اس کا اثر نہ ہو کہ مکھیاں بھنکیں اور مسجد کا فرش بھی نہ خراب ہو، اور مغرب بعد بیٹی کو رخصت کر دو اور بیٹی والا کھانا نہ کھلائے۔ ولیمے کے سلسلے میں بھی عرض کرتا ہوں کہ ولیمے میں یہ کوئی ضروری نہیں کہ ساری برادری آئے، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ ساری برادری کا کھانا کرو، جتنی اللہ توفیق دے اور قرضہ نہ لینا پڑے۔ یہی ہزار ہزار آدمیوں کو ولیمہ کھلانے والوں سے اگر کہا جائے کہ مسجد کی دری پھٹی ہے، کچھ پیسہ دے کر نئی دری بچھوا دو، تو کہتے ہیں مولانا آج کل بڑی کڑکی ہے۔ کڑکی کے معنی معلوم ہے آپ کو؟ میمنوں کی زبان ہے۔ مرغی جب کڑک ہو جاتی ہے اور انڈا نہیں دیتی تو کہتے ہیں کہ یہ مرغی کا کڑکی کا زمانہ ہے، اسی کڑکی سے یہ کڑکی بنایا ہے۔ کڑکی ہے لفظ، اسی کڑکی سے یہ کڑکی بنایا ہے۔ میمن صاحب جب کہے کہ آج کل کڑکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری دکان کی مرغی انڈا نہیں دے رہی ہے، یعنی پروفٹ نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن یہ 50,000 میرج ہال کے لیے کہاں سے آ گیا، کھانا کہاں سے آ گیا؟ جو غریب ہیں وہ بھی بینکوں سے سودی قرضے لے رہے ہیں۔ ولیمہ کون سا فرض ہے؟ اور اگر فرض بھی ہوتا تب بھی سودی قرضہ لینا جائز نہیں۔ ولیمہ سنت ہے لیکن حسب گنجائش و توفیق۔ اگر پوری بکری کرنے کی کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے تو بکری نہ کرے، دال روٹی کھلا دے۔ اگر گنجائش ہے تو چلو ایک بکری کر لو، ایک بکری 800-900 کی مل جاتی ہے، 1,000 کے چاول بھی ڈال دو، 2,000 میں ولیمہ کر لو۔ اور کوئی غریب ہے، مؤذن ہے، امام ہے، بیچارہ اس کے پاس یہ بھی نہیں ہے، تو میاں آلو پوری کھلا دو، دہی بڑے کھلا دو۔ ولیمہ میں پلاؤ قورمہ کھانا کوئی واجب نہیں ہے۔ غیر واجب کو واجب سمجھنا یہ بھی اسلام میں بہت بڑا جرم ہے۔ غیر واجب کو واجب سمجھنا یہ بھی اسلام میں بہت بڑا جرم ہے، اس سے ضرر پہنچا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دوستو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غور سے سنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤنہ، سب سے بڑا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ آپ سوچئے، اگر آپ کم خرچ کریں گے تو نکاح میں برکت آ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے بہت دولت دی ہے، مان لیجئے بہت سی لانچیں چل رہی ہیں، موٹر چل رہی ہے، ٹیکسی چل رہی ہے، تو پیسہ بچا کر کسی غریب کی بیٹی کا نکاح کرا دو، کہو کہ یہ 10,000 روپے ہم سے تحفہ لے لو، یا یہ کسی اور ضروری کام میں خرچ کر دو۔ بھائی 2-4 بچوں کو حافظ بنوا دو، ہزاروں نیک کام ہیں جن میں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن مال کو ان فضول رسموں میں خرچ کرنے سے یہ خرابی پیدا ہوگی، جو خاندان میں غریب ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بھی مالدار رشتہ دار کا مقابلہ کروں گا، چاہے قرض ہی لینا پڑے۔ ایسا کوئی کام نہ کیجئے جس سے پورے خاندان والے مجبور ہو کر حیثیت سے زیادہ خرچ کریں۔ اگر ایک بچے کو پیچش ہوتی ہے تو اس کی رعایت سے ماں دوسرے تندرست بچوں کو بھی کباب نہیں دیتی کہ تمہارے کباب کو دیکھ کر میرا بیمار بچہ روئے گا۔ ایسے ہی امت کا خیال کرو، نفسی نفسی نہ کرو۔
فرمایا کہ وہ 300 کا چشمہ گیا چھوارا نفی میں رہا، اس پر حضرت نے ایک واقعہ سنایا تھا، وہ یاد آ گیا کہ ایک شخص نے ایک آدمی کا گھوڑا چرا لیا اور بازار پہنچ گیا تو اس نے کہا کتنے کا گھوڑا ہے؟ اس نے کہا کہ 10,000 کا ہے۔ تو بہت تیز دوڑتا ہے، بہت اس نے کہا چل تو ایسا کر، میں نے اس کو آزما لوں کہ واقعی اس کی رفتار ایسی ہے تو میں خرید لوں گا 10,000 میں۔ تو اس سے اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا گھوڑا اس کو سے لے لیا، اپنی جوتیاں اس کو دے دی، یہ جوتیاں سنبھال میں آ کے پھر یہ اپنی جوتیاں واپس لے لوں گا۔ ٹھیک ہے، اس نے وہ گھوڑے میں بیٹھ کے وہ ایک دو تین ہو گیا۔ تو پھر کسی نے پوچھا اس کو کہ وہ تو چوری کر کے لایا تھا، اس نے پوچھا کہ کتنے میں گیا تمہارا گھوڑا؟ کیا جتنے میں لایا تھا اتنے میں گیا، یہ دو جوتیاں نفے میں رہی۔ اسی طرح اس میں ہے، یہ تو یہ بھی بغیر کتابوں میں پڑھے کہ چھوارے اچھال دیے جاتے تھے، لوگ آج کل بھی ویسے ہی کرتے ہیں۔ تو مولانا راؤ صاحب نے اس کی مسجد میں یہ تردید فرمائی تھی کہ ایسا نہ کرو، اب ہاتھ میں تو چشمے لگے ہوئے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ فرما دیتے مولانا راؤ صاحب بھی کہ 12-13 منکرات ہیں اس کے اندر۔ ایک سب سے پہلا یہی ہے کہ 1,000 روپے کا کرایہ لگتا ہے، اسراف ہے، یعنی گناہ میں روپیہ خرچ کرنا۔ پھر نام و نمود ہے، نمائش ہے کہ اب لوگ ہمیں دیکھیں گے اور ہماری بہت تعریف ہوگی۔ حب جا ہے کہ اب ہمیں لوگ بڑا آدمی سمجھیں گے۔ پھر ایک متعدی بیماری یہ ہے کہ لوگ جو ہے اس کو دیکھ کے بےچارے غریب لوگ وہ پھر سودی قرضہ لیتے ہیں کہ ہم بھی اپنے ہمیں اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہماری بڑی سبکی ہوگی، وہ بھی وہ لیتے ہی کرایہ لیتے ہیں۔ پھر اسراف الگ ہے، کھانے کا جو کھانا بچتا ہے اور ویسے ہی پھینک دیا جاتا ہے، تو چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ اور بھی بہت سے لوگ وہ ہیں، ضرورت سے زیادہ آدمیوں کا اجتماع، پوری خاندان اور برادری کو اپنے اس کے لیے نام نمود کے لیے بلا لیا۔ اسی طرح بہت سے دوسرے منکرات سے کبکبے لگا دیے جاتے ہیں جو حضرت فرماتے تھے کہ بجلی کے مشابہ ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے منکرات تھے۔ سب سے بڑا تو یہی ہے کہ اس میں پیسہ جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے۔ وہی حضرت نے فرمایا کہ جو تم اس میں خرچ کرو وہ اپنی بیٹی کو دے دو، بجائے 50,000 جو اس میں دیا ہے وہ اپنی بیٹی کو دے دو۔ ہاں، جہیز میں جہیز مانگنا بھی لڑکے والے مانگتے ہیں، یہ تو حرام ہے، یہ تو رشوت ہے جو مانگنے۔ لیکن اگر باپ اپنی بیٹی کو کچھ دیتا ہے وہ اس کی مرضی، وہ بیٹی کی ملکیت ہوگی، وہ سسرال والوں کی یا شوہر کی ملکیت نہیں ہوگی۔ تو باپ اپنی مرضی سے جو دے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے جہیز مانگنا کے ساتھ ہمیں ایک کار چاہیے اور ایک ٹی وی چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے، یہ سب حرام ہے، گناہ ہے، اور اس رسم کو مٹانا آج کل تو بہت زیادہ ہے۔ اس رسم کو بھی مٹانا چاہیے کہ سادگی کے ساتھ عظم النکاح برکتن ایسا ربو ممولا، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے زیادہ کم خرچ کم ہو۔ دیکھ لیجئے کہ یہ جو ہے میرج ہالوں میں کرنا کتنا ہے۔ پھر دوسری چیز یہ بھی ہے، حضرت والا فرماتے تھے کہ انہیں میرج ہالوں کے اندر موضع تہمت ہے، یہ کیونکہ جب داڑھی والے جب وہاں سے نکلیں گے تو اسی میرج ہالوں کے اندر جو ہے وہ موسیقی کا پروگرام بھی ہوتا ہے, ڈانس بھی ہوتے ہیں, تب فوٹو کشی بھی ہوتی ہے. وہ سوچے کہ مولانا دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہیں اور خود ایسی مجلسوں میں شریک ہیں, آپ کس کس کو جا کے بتائیں گے بھائی وہاں فوٹو کشی نہیں ہو رہی تھی, وہاں ناچ گانا نہیں ہو رہا تھا, بتا سکتے ہیں. تو ایک موضوع تہمت سے بچنا بھی ایسی بات جس سے کہ الزام آئے اور اس کی بدنامی کا, اہل دین کی بدنامی کا باعث ہو, اس سے بھی مسلمان کو بچنا ضروری ہے. تو ایک موضوع تہمت بھی ہے اور بھی بہت سی خرابیاں ہیں. تو اس لیے ہمارے یہاں سے یہ مسجد میں نکاح کی جو سنت ہے یہ ہماری مسجد سے ہی شروع ہوئی, اور لوگوں نے جب دیکھا کہ اس میں بہت آسانی ہے تو اب جگہ جگہ مسجدوں بھی ہو رہے ہیں نکاح. تو ورنہ پہلے اس کے لیے بھی میرج ہال کرنا پڑتا تھا, اب نکاح ہوگا میں میرج ہال میں پھر اگلی دفعہ 15-20 دن کے بعد رخصتی ہوگی. یہ رخصتی کی رسم جو ہے یہ بھی جو ہے وہ بالکل خلاف شریعت ہے, اس لیے رخصتی کے لیے پورے خاندان والے جمع ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کھانا وانا کھلایا جاتا ہے, پھر وہ اپنے خاندان والوں کو بھی جمع کرتے ہیں, لڑکے والے بھی آتے ہیں اور پھر پورے اسے جاتی ہے, یعنی دلہن جو ہے اس کو پوری ایک بارات جاتی ہے. یہ سب چیزیں ناجائز ہیں, اس سے اسراف بھی ہے اور اس میں شریعت کے خلاف بھی ہے. اس لیے رخصتی کا تو یہ تھا جو پہلے تھا کہ شوہر آ کے لے گیا یا خود پہنچا دیا اس کے گھر والے, جو گھر والے ہوتے تھے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود پہنچا کے تشریف لے گئے تھے. چلو یہ نہ ہو سکے, ویسا زمانہ ہے تو سامان وغیرہ کپڑے وپڑے ہوتا ہے تو دو چار گاڑی ہو جائے ساتھ کافی ہے, دو گاڑی تین گاڑی ساتھ ہو جائے حفاظت کے لیے, باقی یہ سب یہ رسمیں سب کو جمع کرنا اور کھانا کھلانا اور باقاعدہ اس کو پورے لڑکی والوں کا پھر رونا گانا سب, یہ سب بازو کو رونا نہیں آتا تو زبردستی روتی. اس لیے ہمارے بزرگوں نے سنت پر عمل کیا, اسی کی تعلیم دی, اسی پر عمل کر کے دکھا دیا. ہمارے حضرت والا نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی, نکاح ہوا اور رخصت کر دیا. اور اسی طرح مولانا ابرار رخ صاحب نے جو اپنی بیٹی کی شادی کی تو مولانا حکیم افام اللہ صاحب جو علی گڑھ یونیورسٹی میں طبیہ کالج کے پرنسپل تھے, ان کی بیٹی سے شادی ہوئی کلیم اللہ صاحب. تو مولانا تشریف لائے, حضرت فرمایا تین آدمی سے زیادہ آپ کسی کو نہیں بلائیں گے, تین آدمیوں سے زیادہ آپ کسی کو نہیں بلائیں گے. تو انہوں نے سوچا کہ ایسے ہی معاملہ ہوگا, انہوں نے 8-10 آدمیوں پروفیسر جو ہے یونیورسٹی کے جو ان کے ساتھی سے 10-12 آدمیوں کو بلا لیا. حضرت مولانا ابرار صاحب نے فرمایا کہ میں اس شادی میں شریک نہیں ہو سکتا, میں اگر یہ آپ نے میرے کہنے کے مطابق عمل نہیں کیا لہذا یہ نکاح نہیں ہوگا, میں یہ نکاح نہیں کرتا ہوں. تو حکیم صاحب تو موثقف بھی تھے حضرت کے, حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی, میں ابھی سب کو تو وہ کہتا ہوں سب پروفیسروں سے, انہوں نے کہا بھائی حضرت والا نے صرف تین آدمی کے لیے فرمایا تھا اور ان کے خلاف ورزی مجھ سے ہو گئی, لہٰذا آپ لوگ تشریف لے جائیں ورنہ حضرت والا ناراض ہیں. سب جب واپس ہوئے پھر نکاح پڑھوایا اس کا. تو ہمارے بزرگوں نے اتنا اہتمام کیا سنت پر چلنے کا, اسی میں عافیت ہے, اسی میں راحت ہے, اسی کے اندر جو ہے بے فکری اور سکون ہے, نہ کوئی ڈر ہے نہ خوف ہے. اللہ تعالیٰ بس عمل کی, یہ سب چیزیں لوگ اس کو دینی نہیں سمجھتے. یہ جو خصوصاً جو شادی بیاہ کی جو رسمیں ہیں اور یہ شادی بیاہ کے رسومات ہیں, اس کو دینی نہیں سمجھتے. اسی طرح معاملات جو ہے تجارت وغیرہ اور یہ لین دین کو, اس کو بھی دینی سمجھتے. سمجھتے اپنی مرضی جیسا چاہو کر دو. شریعت میں ہر چیز کے اصول بنا دیے. علماء سے پوچھ پوچھ کے کرو جو کچھ کرنا, علماء متقی اور عالم سے پوچھ پوچھ کے اس کو تجارت بھی کرو, اور پھر اگر معلوم نہیں ہے تو شادی وغیرہ جو ہے وہ سے پوچھ کے کرو. لیکن عالم متقی ہو, ایسا نہ ہو کہ بس وہ ہاں اس پہ گنجائش ہے اس میں گنجائش, ناجائز چیزوں میں وہ کر دیا. ہمارے بزرگوں نے گنجائش پر تو عمل کیا ہے, لیکن ایسی گنجائش کہ جو حرام کا راستہ کھول دے اس پر عمل نہیں کیا. یہ بزرگوں کی صحبت سے نصیب ہوتا ہے. حضرت والا تھالمی نے فرمایا کہ ایسا جائز کام جس سے امت فتنے میں پڑ جائے وہ جائز بھی نہ جائز, اس کو مقتدا کو نہیں کرنا چاہیے. مثلاً کوئی ایسا کام کرے کوئی جس کو مقتدا ہے, اس کو کسی ایسے منصب پہ دیا گیا, وہ اپنا ٹوکری سر کے اوپر رکھ کے توازو کے لیے وہ بازار میں جانے لگے, وہ جس سے لوگوں کے دل میں اس کی عظمت نہیں رہتی. ایسی کوئی آدمی ہے تو ایسی توازو کرنا یا کوئی ایسا کام کرنا جس سے دین کی عظمت میں کمی آئے, اس کو بزرگوں نے پسند نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ بس عمل کی توفیق دے. خصوصاً شادی بیاہ یہ تو اس میں پڑتا ہی رہتا ہے, عورتوں کو بھی اس کے اندر ہوتا ہے, ملوث ہوتی ہیں, ان کو بھی شرکت کرنی پڑتی ہے. تو یہ سب چیزیں دیکھ لیں, ان سب چیزوں کے مطابق عمل کریں. خاندان کی, برادری کی, ماں باپ کی, کسی کی پرواہ نہ کریں. جو بات خلاف شریعت ہو اس پر عمل نہ کریں. فوٹو کشی ہو رہی ہے, ماں باپ زور دے رہے ہیں, چلو بھائی وہاں مخلوط وہ ہے, بہت سی فوج آتے رہتے ہیں کہ مخلوط ہے وہاں انتظام دعوت کا, اور وہ بھی بیٹی نہیں جانا چاہ رہی تو اس کو مار پیٹ کر رہے ہیں, برا بھلا کہہ رہے ہیں. کچھ بھی ہو جائے, بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں یہاں سے تعلق رکھنے والی کہ پٹائی بھی کی گئی, ان کی سب کچھ کیا, وہ اپنے ٹس سے مسے. الٹرا ماڈرن تھی پہلے, انتہائی بالکل آزاد, حضرت والا کا آواز سن سن کے تحجد گزار ہو گئی, شرعی پردہ کرنے لگی. ان کے ماں باپ نے ان کی پٹائی کی, باپ کہتا تھا میرے دوست جب آئے تو چائے لے کے آؤ, اس نے کہا میں تو نہیں ایسے جاؤں گی. آخر میں بس اس نے کہا اچھا میں چادر ہو کے اور وہ چہرہ چھپا کے بس میں لا سکتی. تو ایسی وہ مجبوراً ایسا کرتی تھی, اس کے باپ نے پٹائی بھی کرتا تھا اس کی. تو اس کے بعد مگر وہ اس سے نہیں ہوئی. آخر کار پتا چلا کہ اس کے باپ نے بھی داڑھی رکھ دی, اور شوہر جو اس کو ملا وہ بھی ایسا دیندار ملا, اللہ والا, کینیڈا میں رہتے ہیں. تو ہمت سے کام لو, اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی. اچھا جاؤ سر, ہم بھی بس چلتے آگے. سر اللہ تعالیٰ بس عمل کی توفیق دے. شادی بیاہ کے معاملات میں بہت خاص اہتمام کرنا چاہیے, کسی برادری کی, ماں باپ کی, بہن بھائیوں کی شریعت کے خلاف باتوں میں پرواہ نہیں کرنی چاہیے, چاہے وہ سختی بھی کریں. حکمت سے کام لو, بے ادبی نہ کرو, نرمی سے, محبت سے کہہ دو کہ یہاں تک کہہ دو کہ اما یا ابا میں آپ کا پیشاب پخانہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں, لیکن اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. بس ایسے ادب سے کہہ دو, اور پھر اس کے باوجود بھی وہ سختی کریں, بس خاموشی اختیار کرو, سنو سب کی, کرو من کی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ. اللہ تعالیٰ صحت آئی سی یو میں داخل ہے، اللہ تعالیٰ صحت کامل عاجلہ مستمرہ صلی اللہ میں نیسل کبھی اللہ کے لئے لا الہ الا انت المنان بدیع الصنع بدیع الصلاوات ولو ذو الجلال والاکرام یا حبیب دو دو آدمی تین تین آدمی نکل جائیں اور کئی جگہ ٹھہرے نہیں، مجھے مزہ لگا ہے. جلدی جلدی تشریف لے جائیے.